بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، جمعۃ المبارک 11 اگست 2000، مسجد دار السلام باغ جنہ لاہور میں امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے علامہ اقبال اور قائد اعظم کے موضوع پر خطاب فرمایا.
اما بعد، فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ البقرہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. وقال عز وجل كما ورد في سورة الانفال، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وتقبل منا فانك خير المتقبلين. امين يا رب العالمين. آج میں نے قرآن حکیم کی جن دو آیات کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا ہے، ان میں سے پہلی آیت جو سورہ بقرہ کے پانچویں رکوع میں سے ہے، اس کا حوالہ پچھلے میں اپنے دونوں جمعوں کے خطابات میں دے چکا ہوں، اور پچھلے خطاب میں میں نے کسی قدر تفصیل سے عرض کیا تھا کہ پاکستان کے وجود میں آنے کا جو عمل تھا، اس کے کیا محرکات تھے، کیا اسباب تھے، اور یہ کہ جو مؤسس پاکستان ہیں، بانی پاکستان ہیں، معمار پاکستان ہیں، محمد علی جناح قائد اعظم، ان کے کیا تصورات تھے جبکہ انہوں نے پاکستان کی تحریک چلائی. اس موضوع پر میں نے گفتگو کی تھی کہ آج کل اس کے بارے میں بڑے شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں. ہمارا جو خاص طور پر انگلش پریس ہے، انگریزی اخبارات، اس میں جو کالم نویس ہیں، اس کے جو مضمون نگار ہیں، وہ خاص طور پر معلوم ہوتا ہے ایک مہم کے ساتھ اس کام میں لگے ہوئے ہیں، اور اس میں انہیں کچھ تقویت حاصل ہوئی ہے. ہماری اس وقت کی حکومت کے جو ذمہ دار ترین افراد ہیں، ان کے پاس بیانات سے، خود جنرل پرویز مشرف صاحب نے حکومت سنبھالنے کے فوراً بعد جو انٹرویو دیا تھا، اس میں مصطفیٰ کمال کو اپنا آئیڈیل قرار دیا تھا. اس سے یہ کہ بڑی بے چینی اور تشویش پیدا ہوئی تھی مسلمانان پاکستان کو کہ کیا یہ بھی کمالزم کے راستے پر چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں. پھر ہمارے وزیر داخلہ، وہ تو بڑے ہی تنتنے کے ساتھ، بڑے زور و شور کے ساتھ کہتے رہے کہ ہم ایک جدید سیکولر ریاست بنانا چاہتے ہیں. اگرچہ بعض میں تعویلیں بھی ہوتی ہیں، تبدیلیں بھی ہوتی ہیں، لیکن جو بات کہنی ہوتی ہے وہ یہ لوگ کہہ دیتے ہیں. پھر یہ کہ جو ٹیم اس وقت ہے، جو بھی انہوں نے چنے ہیں لوگ، وہ سب کے سب سیکولر ذہن کے لوگ ہیں، تو اس سے یقیناً تقویت حاصل ہوئی ہے ان لوگوں کو جو پاکستان میں اسلامی نظام اور قوانین شریعت کی تنفیذ نہیں چاہتے، بلکہ چاہتے ہیں کہ ایک سیکولر نیشن سٹیٹ بن کر یہ رہے. ان میں خاص طور پر ظاہر بات ہے غیر مسلم، وہ تو یہی چاہیں گے. چنانچہ کاوس جی جو ایک پارسی ہیں، ان کی طرف سے یہ بات آتی ہے تو سمجھ میں آتی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے پارسی. قادیانیوں کی طرف سے یہ بات آتی ہے تو بھی سمجھ میں آتی ہے، وہ بھی ایک اسلامی نظام میں اقلیت قرار پائیں گے، غیر مسلم قرار پائیں گے. ویسے تو اب بھی وہ غیر مسلم قرار دیے گئے ہیں، لیکن اگر خالص سیکولر نظام قائم ہو جائے اس ملک میں تو یہ ڈسیزن ریورس ہو جائے گا. اسی طریقے سے جو عیسائی اقلیت ہے، چاہے وہ کھل کر یہ بات سامنے ان میں سے کسی نے نہیں کہی ہے، لیکن ظاہر بات ہے ان کی خواہش یہی ہے. یہی وجہ ہے کہ توحید رسالت کے مقدمے کے خلاف جو مہم چلی اس ملک کے اندر، اس میں عیسائی پیش تھے، اور ان میں سے بعض لوگوں نے توہین کی اور پھر انہیں سزا بھی ہوئی، لیکن پھر ان کو اس ملک سے نکل جانے دیا گیا. اور وہ ہیرو بن گئے ویسٹ میں جا کر کہ ہم نے پاکستان جیسے کٹر مسلمان ملک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے اور پھر بھی ہم یہاں ہیں. یہ حالات ایسے ہیں کہ اس کے ذمن میں ضرورت ہے اس وقت یہ جو جد و جہد ہو رہی ہے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے, دلائی کے ساتھ مقابلہ کیا جائے. میرے پچھلے جمعے کے خطاب میں ایک ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے تھے ضلع گجرات کا, یا تو منڈی بھاؤدین ہے اور یا ڈنگا ہے کسی مقام سے, تو ان کا خط مجھے ملا ہے کل ہی, بلکہ آج ہی صبح مجھے پیش کیا گیا ہے. وہ جمعے میں آئے ہوئے تھے, انہوں نے مجھ سے اختلاف کیا ہے اس معنی میں کہ آپ کو پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام اور شریعت اسلامی کے قوانین کے تنفیذ کا جو مطالبہ ہے وہ اس دلیل سے کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا فرض ہے کہ یہاں اسلام قائم کریں. باقی یہ کہ اس بحث میں فائدہ نہیں ہے, اور واقعتاً وہ مجھے متاثر نظر آئے اس پروپیگنڈے سے کہ واقعتاً قائد اعظم کوئی اسلام وغیرہ نہیں چاہتے تھے اور مسلم لیگ بھی کوئی اسلام وغیرہ نہیں چاہتی تھی. اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اچھے بھلے لوگ اور یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ جماعت اسلامی سے متعلق رہے ہیں, وہ لوگ بھی اس مغالطے کے اندر ہیں, ضرورت ہے کہ ان مغالطوں کو صاف کیا جائے. یقیناً ہمارے لیے بنیادی دلیل یہی ہے, جب ہم مسلمان ہیں تو ہمیں انفرادی سطح پر بھی اسلام کی پیروی کرنی چاہیے اور اجتماعی سطح پر بھی کرنی چاہیے. یہ تو بڑی عجیب سی صورت ہے کہ انفرادی اعتبار سے ہم سب مسلمان ہیں اور جمع ہو کر ایک ریاست بناتے ہیں وہ کافرانہ ریاست ہے. اس لیے کہ قرآن کا فتویٰ تو یہ ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے احکام اور شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں. تم نے کافر کس کو سمجھا ہے؟ صرف وہی کافر نہیں ہے جو بتوں کو سجدہ کرتا ہے, صرف وہی کافر نہیں ہے جو حضور کو نبی نہیں مانتا ہے, بلکہ وہ مسلمان کافر ہے کہ جو اللہ کے احکام کے مطابق نہیں بلکہ کسی اور قانون کسی اور شریعت کے مطابق فیصلے کرتا ہے. حقیقی کافر ہے وہ, چاہے قانون میں وہ مسلمان قرار پائے. بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نو امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ یہی تو کافری ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. تو بنیادی دلیل یہی ہے اور ہونی چاہیے. ہمارے جتنی بھی تنظیم اسلامی کے جلسے ہوتے ہیں اس میں میرے خطابات ہوتے ہیں, تقریریں ہوتی ہیں, وہ تو اسی بنیاد پر ہوتی ہیں. ہم مسلمانوں کو ان کے دینی فرائض کا شعور جو ہے وہ ان کے ذہنوں میں تازہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی مسلمان ہونے کے ناطے پہلا کام یہ ہے ہر مسلمان کا کہ اپنی انفرادی زندگی میں کلیتاً اللہ کا بندہ بنے. دوسرا فرض یہ ہے کہ اسی کی دعوت دے, اسی کا پرچارک بن کر کھڑا ہو جائے, اسی کا مبلغ ہو. اور تیسرا فرض یہ ہے کہ جد و جہد کرے کہ اس ملک میں اسلامی نظام آئے, اس کا فرض عین ہے. جب کوئی بندہ مومن ایک ایسے ماحول میں رہ رہا ہو جس میں کفر کا غلبہ ہے, طاغوت کا غلبہ ہے, غیر اسلامی نظام ہے, تو اس کا فرض عین ہے کہ وہ اس کو طاغوت اور باطل کے غلبے کو ختم کر کے اسلام کو غالب کرنے کی جد و جہد کرے. اگر نہیں کرتا تو اس کا ایمان مشکوک ہے, وہ مسلمان تو قرار پائے گا, ایمان مشکوک ہو جائے گا. یہ تو ہماری اصل اپیل ہے, یہی ہماری اصل دلیل ہے. لیکن ریکارڈ کو درست کرنا بھی بہت ضروری ہے, اور یہ بھی ظلم ہے کہ آپ تاریخی حقائق کو مسخ کرنا چاہتے. اس لیے جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو بتایا تھا, میں نے رات ایک تقریر کی ہے ایک ہال میں, خاصے تعداد میں لوگ آ گئے تھے, اور اس میں دو گھنٹے کا میں نے خطاب کیا اس موضوع پر کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم کا پاکستان سیکولر نیشن سٹیٹ یا خلافت راشدہ, یعنی علامہ اقبال اور قائد اعظم کیا چاہتے تھے, ایک سیکولر نیشن سٹیٹ چاہتے تھے یا ایک خلافت راشدہ کا نظام چاہتے تھے. اس پر دو گھنٹے کی گفتگو میں نے کی ہے. اس کے بعد نکات اس وقت میں چاہتا ہوں کہ واضح کروں, خاص طور پر اس کا جو پہلا نقطہ ہے. باقی تو اتنا وقت نہیں ہوتا, رات کو دو گھنٹے سے بھی اوپر تھی تقریر میری, تو اب یہاں تو مشکل ہمارے پاس, اب تو ظاہر بات ہے کہ 55 منٹ ہی رہ گئے ہوں گے, اس لیے وہ پوری بات تو سامنے نہیں لائی جا سکتی. پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ تحریک پاکستان ایک زبردست عوامی تحریک تھی, کسی ایک فرد یا دو افراد نے پاکستان قائم نہیں کیا اور نہ کر سکتے تھے. ایک فرد یا دو افراد اگر نبی بھی ہوں تو کوئی انقلاب برپا نہیں کر سکتے جب تک کہ انہیں سپورٹ نہ ملے, عوان و انصار نہ ہو, ان کے مددگار نہ ہو, ان کے صحابہ اور حواری نہ ہو اور معتدبہ تعداد میں نہ ہو. ورنہ تو اگر ایسی بات ہوتی تو ہر نبی اسلامی نظام قائم کر کے دنیا سے جاتا. کیا آپ ان کی شخصیت میں کسی کمی کا تصور کر سکتے؟ ظاہر بات ہے نہیں. پھر ایک وقت میں دو نبی موجود, حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون بھی نبی ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا, حضرت موسیٰ پر اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان جنوایا ہے سورہ مریم نے کہ ہم نے اسے, اس کی درخواست تھی چونکہ کہ میری زبان میں لکنت ہے, میں بات پوری طرح واضح نہیں کر پاتا ہوں, تو پھر میرے ساتھ جو ہے وزیر, وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي, میرے اس کام میں میرا بوجھ بٹانے والا, میری ذمہ داریوں کے اندر شریک کر دے میرے بھائی کو ہارون. ایک جگہ یہ بھی آیا ہے ہوا افصح منی, وہ گفتگو میں خطاب میں کلام میں مجھ سے زیادہ فصاحت کا حامل, تو اللہ تعالی نے مان لیا. دو نبی موجود تھے اور دو اور بھی ان کے جو ساتھی تھے وہ بھی موجود تھے, لیکن کیونکہ جنگ کا مرحلہ جب آیا تو بقیہ پوری قوم نے کورا جواب دے دیا, فضب انت و ربو کا فاقہ تیرا انا ہاؤنا قائدو, پروسیس وہی رک گیا. 40 برس کے لیے ارض مقدس ان پر حرام کر دی گئی. تو دیکھنا تو اصل میں یہ ہوگا کہ مسلمانہ نے ہند نے کس جذبے کے تحت پاکستان بنایا, نہ یہ کہ کسی شخص کے کیا نظریات تھے, وہ بھی یقیناً میرے بحث آئیں گے, خصوصاً جو اہم شخصیات تھے ان کے نظریات پر ہمیں غور کرنا ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں. اس کے لیے میں نے رات میں دو شعر پڑھے تھے علامہ اقبال کے, کہ دو متضاد چیزوں کو انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ دو شعروں میں بیان کیا. ایک تو یہ کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں, افراد انفرادی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں لگتے. یہ تو اصل میں ملت کا ربط, ملت کا نظم, ملت کا مربوط ہونا, ملت کا منظم ہونا, یہ ہے فیصلہ کی وشے. جیسے کہ ایک موج جو ہے دریا کے اندر تو وہ موج ہے, اس کی ایک حیثیت ہے, لیکن باہر نکل گئی تو کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تھوڑا سا پانی پڑا ہوگا کہیں, نہ اس میں وہ حرکت ہوگی نہ اس میں وہ جوش و خروش ہوگا جو موج میں ہوتا ہے. تو فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. عظیم شخصیات واقعتاً ایسی ہوتی ہیں کہ جو قوموں کی تقدیر بدل دیتی ہے, معاشرے کا رنگ بدل دیتی ہے, تاریخ کا دھارا موڑ دیتی ہے, اس کا رنگ پروف بدل دیتی ہے. چنانچہ ایک بڑی مشہور کتاب ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے جو لکھی آج سے کوئی 20 سال پہلے, 80 کے آس پاس یہ شائع ہوئی ہے, مینہٹن امریکہ سے شائع ہوئی, D100 اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری, تاریخ انسانی کے 100 ایسے افراد کے جنہوں نے بہت زیادہ اثر ڈالا ہے تاریخ پر, اس کے رخ کو موڑا ہے, ان کا سلیکشن اور گریڈیشن تھے, ان میں سب سے زیادہ بڑی تبدیلی کس نے برپا کی, پھر کون, پھر کون, پھر کون. تو تاریخی ترتیب سے نہیں بلکہ اس ترتیب سے, اور اس میں وہ نمبر 1 پر لایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ تاریخ کے دھارے کا رخ جیسے موڑا ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا کسی اور بھی نہیں موڑا. تو عظیم شخصیات بھی یقیناً بہت اہمیت کی حامل ہوتی. اس پہلو سے دیکھا جائے تو پاکستان کا قیام جو ہے, اگرچہ ایک طرف جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ مسلمانہ نے ہند کی اجتماعی جدوجہد اور ایک عوامی تحریک کا نتیجہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی دو عظیم شخصیتیں اس میں بہت ہی فیصلہ کن کردار کی حامل ہیں, ایک علامہ اقبال اور دوسرے قائد اعظم, دو شخصیتیں. میں نے ان دو شخصیتوں کا کچھ موازنہ اور کچھ ان کا ایک تقابلی مطالعہ رات پیش کیا ہے, اس کے چند نکات آپ کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں. نمبر 1 یہ کہ دونوں تقریباً ہم عصر تھے, ہم عمر تھے, جیسے قائد اعظم کی عمر زیادہ ہوئی ہے 72 برس, اور علامہ اقبال کے کل 61 برس ہوئی ہے، لیکن پیدا ہوئے ہیں قائد اعظم پیدا ہوئے 25 دسمبر 1876، 11 مہینے بعد علامہ اقبال کی پیدائش ہوئی ہے نومبر 1877 میں، اور انتقال علامہ کا ہو رہا ہے 1938 میں، قائد اعظم کا 1948 میں. گویا کہ قائد اعظم علامہ اقبال سے 1 سال پہلے پیدا ہوئے اور 10 سال بعد ان کا انتقال ہوا، تو 11 سال جو ہے زیادہ ہونے نے عمر پائی ہے. ان دونوں میں ایک اور قدر مشترک یہ ہے کہ مسلم لیگ جب قائم ہوئی ہے تو ان میں سے کوئی بھی اس کے فاؤنڈر ممبرز میں سے شامل نہیں تھا. 1906 میں ڈھاکہ میں مسلم لیگ قائم ہوئی، علامہ اقبال اس وقت انگلستان میں تھے اپنی تعلیم کے ضمن میں، 1905 سے 1908 تک وہ وہاں رہے. اور یہ حیرت ناک بات ہے کہ قائد اعظم اس وقت کانگریس میں شامل ہوئے، 1906 میں مسلم لیگ میں نہیں ہوئے، بلکہ اس وقت جو انڈین نیشنل کانگریس کا صدر تھا دادا بھائی گورو جی، اس کے لیے پرائیویٹ سیکرٹری تھے. اس کے 7 سال بعد جا کر قائد اعظم مسلم لیگ میں شامل ہوئے ہیں 1913 میں، جبکہ مولانا محمد علی جوہر مرحوم گئے ہوئے تھے انگلستان، وہ مسجد کانپور کی شہادت کا جو حادثہ ہوا تھا اس پر وہاں ایک کانفرنس تھی، اس میں نمائندگی کے لیے گئے تھے مسلمانوں کی، تو وہاں انہوں نے قائد اعظم کو آمادہ کیا، پرسویٹ کیا کہ آپ مسلم لیگ میں شامل ہوں، تو 1913 میں مسلم لیگ میں شامل ہوئے. تیسری چیز ان میں قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں ہی نے تھوڑا تھوڑا سا وقت جو ہے وہ انڈین نیشنلسٹ کی حیثیت سے گزارا ہے، ہندوستانی قومیت کے علمبردار بن کر. علامہ اقبال کا ترانہ ہندی، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. یہ ترانہ جو ہے یہ ایک انڈین نیشنلزم کی نمائندگی کرتا ہے. نیا شوالہ ایک نظم ہے، برہمن کو خطاب کیا، آ ایک نیا شوالہ اس دیر میں بسائیں، یہ جو تمہارے جو ہے سچ کہہ دوں گے برہمن گر تو برا نہ مانے، تیرے سنم کدے کے بت ہو گئے پرانے، اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا، اور وائس کو بھی سکھایا جنگ و جدل خدا نے. مسلمان وائزین بھی جو ہے مناظرے بازی میں لگے ہوئے اور تم بھی جو ہے اسی جھگڑوں میں پڑے ہو، آ ایک نیا شوالہ اس دیش میں بس آ ایک نیا شوالہ، نیا مندر تعمیر کریں جس میں ہندو مسلم متحد ہو جائیں. اب یہ کس کی نظم ہے؟ اقبال کی ہے. تو گویا کہ تھوڑا سا عرصہ جو ہے علامہ اقبال کا بھی گزرا ہے اس میں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ 1905 سے 1908 3 سال جو یورپ میں رہے ہیں وہاں ان کی پوری زندگی میں ایک مکمل انقلاب آ گیا. اور یہ وہی فینومینن ہے جس کو علامہ اقبال خود کہتے ہیں کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. اور یہ میرا تجزیہ تھا اصل میں، 1970 میں پہلی مرتبہ انگلینڈ گیا تھا، وہاں جو پاکستان ہاسٹل تھا جس میں کہ طلبا جو وہاں پی ایچ ڈیز کر رہے تھے، ظاہر بات ہے کہ وہاں طلبا جو ہے وہ عام سکولوں یا کالجوں کے تو نہیں ہوتے تھے، جو پی ایچ ڈی کرنے جاتے تھے، ایسے بھی تھے جو ایک پی ایچ ڈی کر چکے ہیں دوسری یونیورسٹی سے کر رہے ہیں. انہیں میں نے دیکھا تو ان میں بڑا دینی جذبہ ہے، جمعے کے روز بیٹھتے ہیں حلقہ بنا کر، اور قرآن کا سٹڈی سرکل انہوں نے قائم کیا ہوا ہے، اور پہلے ایک رکوع جو ہے وہ ہر شخص جو ہے موجود وہ پڑھتا ہے تاکہ اگر اس کی تلاوت میں کوئی ناظرہ پڑھنے میں غلطی ہے تو اس کو درست کیا جائے. پھر مختلف تفسیریں انہوں نے آپس میں تقسیم کی ہوئی ہیں، فلاں شخص جو ہے تفہیم القرآن میں بتائے گا کہ اس رکوع کے بارے میں مودودی صاحب نے کیا کہا ہے، فلاں شخص جو ہے حضرت شیخ الہند کی تفسیر سے بتائے گا کہ انہوں نے کیا کہا ہے. حیران ہوا کہ پاکستان میں تو اس لیول کے ایجوکیٹڈ لوگ اس طرح کی مصروفیت میں مجھے کہیں نظر نہیں آئے، یہ انگلستان میں کیا ہوا ہے؟ تو میں نے تجزیہ کیا، اور وہ تجزیہ میرا اسی وقت کا ہے، یہ 1970 کا. میں 15 دسمبر 1970 کو گیا تھا اور 15 جنوری 1971 کو واپس آیا ہوں. پھر میں نے وہ حج کیا، اور فروری میں وہ حج تھا 1971 کا، اسی موقع پر پھر میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب میں اپنا میڈیکل پروفیشن تج دے رہا ہوں، اب ہمہ وقت دین کی اور قرآن کی خدمت ہو. بہرحال میرا تجزیہ اس وقت یہ تھا جن لوگوں کی بنیادی خاندانی پس منظر اور بنیادی ابتدائی تربیت میں دین کا ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ چھپے ہوئے ان کے اندر گویا کہ وہ بیج موجود ہوتے ہیں. پاکستان کی فضا میں اب سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, مسجد آباد ہے, چلو میں بھی پڑھوں گا تو کیا ہو جائے گا, وہ آدمی ڈھیلا ہو جاتا ہے. لیکن ایک مخالفانہ ماحول میں جا کر جب دیکھتا ہے تو یہ جو ایک ریئیکشن پیدا ہوتا ہے, اگر ان کی تہذیب ہے تو ہماری بھی تہذیب ہے, اگر ان کے کچھ نظریات ہیں تو ہمارے بھی نظریات. یہ جو انسان اپنے آپ کو ڈسکور کرتا ہے, ڈسکوری آف دی سیلف, یہ کن لوگوں میں ہوگا؟ جن لوگوں کی بنیادی تربیت میں اور جو خاندانی پس منظر ہے اس میں کچھ دین کے جراثیم تھے, تو وہ جراثیم ایک مخالفانہ ماحول میں وہ گویا کہ بھڑک اٹھتے ہیں. یہی فینومینن پھر اس سے کہیں زیادہ بڑے پیمانے پر مجھے امریکہ میں نظر آیا. علامہ اقبال میں بھی یہی ہوا ہے, مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب میں, اور نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سہر خیزی. یہ علامہ اقبال کا جو معاملہ رہا ہے, گویا کہ ان تین سالوں کے دوران ٹرانسفارم ہوئے ہیں علامہ اقبال, ایک مسلم مومن, پھر یہ کہ ایک کٹر مسلمانوں کے ہمدرد, وحدت ملی کے ترجمان, اسلام کے احیاء کے نقیب, تجدید ملت کے اعلان کرنے والے, یہ کیفیات جو لے کر آئے ہیں اس کے بعد سے ان کی شاعری جو ہے وہ سب کو معلوم ہے. اس میں احیاء اسلام کا ایک پیغام تھا, سبق پھر پر شجاعت کا, عدالت کا, صداقت کا لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا, اور کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے, یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر مرد و مرد پیدا, یہ کیفیت. اور دیار مغرب کے رہنے والوں, خدا کی بستی دکان نہیں ہے, کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب گرے کا معیار ہوگا, تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی, شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا, نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے, وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. قدسی سے مراد کیا ہے؟ فرشتوں سے. یعنی فرشتے میرے کانوں میں سرگوشی کرتے ہیں کہ دوبارہ ہمت جاگ اٹھے گی, دوبارہ بیدار ہو جائے گی, احیاء ہوگا. اس اعتبار سے بڑا جس کو کہتے ہیں شارپ کنٹراسٹ آپ کو نظر آئے گا. علامہ اقبال کو بھی ہم اپنا قومی شاعر کہتے ہیں جو قوم کی زبان ہوتا ہے, اور علامہ اقبال سے پہلے یہی مقام جو ہے مولانا حالی کا تھا, قومی شاعر. لیکن حالی کے ہاں صرف مرثیہ ہی نظر آئے گا, روتے دھوتے ہی نظر آتے ہیں کہ اسلام کی حالت اظہار کیا ہے. وہ جو دو اشعار ہیں, دریا کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے اور اسلام کا گر کر نہ امرنا دیکھے, مانے نہ کبھی کہ من ہے ہر جذر کے بعد, دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے, یہ صورتحال ہے. اور پھر وہ مسدس جو انہوں نے ختم کی ہے, اس میں جو حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم جو انہوں نے مناجات کہی ہے, اے خاصا اے خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے, وہ بھی جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں, وہ آج غریب الغربا ہے. اب یہ چیزیں جو ہیں اس کے ہاں رونا دھونا, مرثیہ خانی, کچھ اخلاقی واس بھی ہے, کچھ جو سوشل ایونٹ تھے ان سے کہا گیا ہے کہ قوم نکلے. اقبال کے ہاں آپ کو مرثیہ بھی ملے گا. جزیرہ سسلی کے پاس سے ان کا جہاز جب گزرا ہے, یہ سقلیہ کہلاتا تھا عرب, جبکہ یہ اندلس پر عربوں کی حکومت تھی, سقلیہ وہ اب سسلی کہلاتا ہے. اس وقت جو طوفان ان کے آیا ہے جذبات کے اندر, رولے اب دل کھول کر ہے دیدہ خون آبا بار, وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار. تھا یہاں ہنگامہ ان صحرا نشینوں کا کبھی, بہر بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی, اور غلغلوں سے جس کے لذت گیر اب تک گوش ہے, کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہے؟ یہاں تو مسجدوں سے تکبیر ہوتی تھی, اذانیں بلند ہوتی تھی, کیا اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہوں؟ یہ ان کے جذبات ہیں. اس حوالے سے انہوں نے وہ مرثیہ بھی کہے, لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک امید افزا پیغام دیا ہے کہ اب اس ملت کا احیاء ہوگا, اب اسلام دنیا میں دوبارہ غالب ہوگا, سربلند ہوگا. ان کی وہ نظم تو بارہا میں نے اس کے اشعار پیش کیے ہیں, آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئی نہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پاک ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. یہ آنکھ کون سی ہے؟ یہ آنکھ نہیں، یہ دل کی آنکھ، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ کافروں کی یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل کی آنکھ اندھی ہوتی. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. یہ آنکھیں ابو جہل کی اندھی نہیں تھی، دل اندھا تھی. تو آنکھ، علامہ اقبال کی آنکھ جو کچھ دیکھ رہی تھی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. کیسے لوگ بلیو نہیں کریں گے کہ یہ ہونے والا ہے؟ میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. اور آخری شعر ہے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوے خورشید سے، جیسے رات کی تاریکی ختم ہوتی ہے سورج طلوع ہوتا ہے، اسی طرح یہ چمن معمور ہوگا نغمے توحید سے. اس پوری دنیا میں توحید کا ڈنکا بجے گا. ان الحکم الا للہ، اللہ کی حاکمیت، اللہ کی حکومت اور اس کے مسلمان بندوں کی خلافت کا نظام حائل ہوگا. تو اقبال کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا سڈن ٹرانسفارمیشن ہو گیا، اور وہ جب 1908 میں آئے تو اس کے بعد سے وہ اب نقیب ہیں، داعی ہیں. چنانچہ خلافت کے بارے میں بھی انہوں نے کہا، جب یہ مصطفیٰ کمال پاشا نے اس کو منسوخ کیا ہے، ختم کیا ہے، چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. اس لیے کہ ایلڈرز آف دی زوائن جو تھے یہودی لیڈر جمع ہوئے تھے 1897 میں، انہوں نے ایک سازش تیار کی اور فری میسن کا جال بچھایا. یہ بھی فری میسن تھا کمال اتاترک، مصطفیٰ کمال پاشا، اور جو فری میسن ہو وہ تو یہودیوں کی چنگل میں ہے. اور 20 برس کے اندر اندر اس سہونیت نے، زائنزم نے برطانیہ سے یہ اعلان کروا لیا، بالفور ڈیکلریشن، کہ یہودیوں کا حق ہے کہ وہ فلسطین میں آباد ہو، 20 سال کے اندر اندر. اور پھر یہ کہ اس کے، کیونکہ روکنے والی تھی خلافت، لہذا خلافت کو ختم کرنا ضروری تھا، لہذا وہ فری میسن مصطفیٰ کمال پاشا کے ہاتھوں خلافت کی تنسیخ ہو گئی. لیکن اسی خلافت کے بارے میں اقبال نے پھر کہا، جھنجھوڑا مسلمان کو، تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر. قلب و جگر وہی چاہیے جو تمہارے اسلاف کا تھا، صحابہ کرام کا تھا. اس قلب و جگر کے بغیر یہ خلافت نہ پہلے قائم ہوئی تھی نہ اب قائم ہوگی. لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر. یہ تو ہے علامہ اقبال کا معاملہ. قائد اعظم کا معاملہ اس سے کافی مختلف ہے. 2013 میں یہ مسلم لیگ میں آئے، کانگریس میں تو 7 سال پہلے سے تھے. پھر انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ کسی طرح ہندو مسلم کوشچن جو ہے وہ سیٹل ہو جائے، طے ہو جائے، مسلمانوں کو کچھ ہندو تحفظات دینے کے لیے تیار ہو جائیں، ان کے کچھ حقوق جو ہیں ان کو تسلیم کر لیں اور یہ ہندو مسلم اتحاد ہو جائے تاکہ مل کر انگریز کو نکالیں یہاں سے. ظاہر بات ہے 1913-14-15 میں کون سوچ سکتا تھا کہ انگریز نکل جائے گا؟ وہ تو یہ کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے نتیجے میں نکلا ہے انگریز، تو ابھی کون سمجھ سکتا تھا؟ وہ تو سورج جو ہے نصف النہار پر چمک رہا تھا، برطانیہ عظمیٰ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ وہ سلطنت ہے جس پر سورج غروب ہی نہیں ہوتا، یہ سلطنت ختم ہو جائے گی، کسی سمجھ میں نہیں آتا. تو ضرورت تو اس بات کی تھی کہ مسلمان اور ہندو مل کر اگر نکالیں گے تو نکل جائے گا یہ، ورنہ تو یہ کہ اگر ہم آپس میں لڑتے رہے تو یہ بیٹھا رہے گا. ڈیوائڈ اینڈ رول تو اس کی پالیسی ہے ہی، ہندوستانیوں کو آپس میں لڑائے رکھو، ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ یہ ایک دوسرے کو چکھاتے رہے، ہمارے خلاف نہ اٹھ سکے. لہذا قائد اعظم نے اس وقت انتہائی کوشش کی کہ ہندو مسلم اتحاد ہو جائے. چنانچہ بہت بڑا لیڈر ہے ہندوؤں کا گوکھلے، گوکھلے نے یہ خطاب دیا تھا قائد اعظم کو کہ یہ ہندو مسلم اتحاد کا سفیر اعظم ہے، ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی. چنانچہ قائد اعظم کی مساعی سے 1915 میں یہ اہتمام کروایا قائد اعظم نے، اینوئل سیشن کانگریس کا بھی بامبے میں اور اسی وقت اینوئل سیشن مسلم لیگ کا بھی بامبے میں، تاکہ ان لیڈروں کی آپس میں کچھ گفت و شنید ہو، کوئی لائزون ہو، کوئی ملاقاتیں ہوں، شاید کہ کوئی نتیجہ برآمد ہو جائے. میثاق لکھنؤ پھر اس کے نتیجے میں وجود میں آیا، جس میں کہ کانگریس نے کچھ باتیں مسلمانوں کی مان لی. لیکن اس کے بعد پھر ریورس گیئر لگا، اس مثال کے لکھنؤ کے خلاف کانگریسیوں نے باتیں کرنی شروع کی. 1927 میں پھر قائد اعظم نے تجاویز دہلی کے نام سے کوئی تجویزیں دی کہ اگر وہ نہیں تو یہ مان لو. اس کے جواب میں نہرو رپورٹ آئی بالکل برعکس. نہرو رپورٹ تو مسلمانوں کے کسی علیحدہ تشخص کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں. تو 1929 کے میں پھر جناح نے آخری کوشش کی ہے، 14 نکات اپنے پیش کیے کہ یہ اب بھی آخری میں کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی ہندو مسلم سیٹلمنٹ ہو جائے 14 پوائنٹس پر، اس میں تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے. لیکن جب وہ بھی قبول نہ ہوئے تو انتہائی مایوس ہو کر قائد اعظم نے کانگریس سے علیحدگی اختیار کی. اور یہ مایوسی پھر اتنی شدید تھی کہ ہندوستان میں نہیں رہے، اس لیے کہ مسلم لیگ تو ابھی کوئی زندہ جماعت تھی ہی نہیں. مسلم لیگ تو بس ایک نوابوں کی، جاگیرداروں کی، نواب اور نوابزادے، جاگیرزادے اور وڈیرے، وہی لوگ تھے. اس میں کوئی عوامی جماعت نہیں تھی مسلم لیگ اس وقت تک. اور دوسری طرف کانگریس جیسی بڑی طاقت تھی وہ اڑی ہوئی ہے. تو گویا کہ مایوس ہو کر ہندوستان کے مستقبل سے قائد اعظم نے جا کر انگلستان میں ڈیرا لگا لیا. پھر اس کے بعد یہ کہ انگریزوں نے گول میز کانفرنسوں کا اہتمام کیا کہ ہندو مسلمان جمع ہوں، کہ نمائندے آئیں بیٹھیں ایک گول میز کانفرنس لندن میں. پہلی ہوئی 12 نومبر 1930 کو، دوسری ہوئی 7 ستمبر 1931 کو، تیسری ہوئی 17 نومبر 1932 کو. تینوں گول میز کانفرنس ناکام. اور یہ جو دوسری گول میز کانفرنس تھی اس کے موقع پر علامہ اقبال گئے تھے مسلمانوں کو نمائندے کی حیثیت سے. اس موقع پر علامہ اقبال اور قائد اعظم کی ملاقاتیں ہوئیں، گفتگویں ہوئیں، بہت قریبی مراسم جو ہیں وہ ان کے درمیان قائم ہو گئے. یہ ایک بڑا ہسٹوریکل واقعہ کو ذہن میں رکھیے. اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا. علامہ اقبال نے قائد اعظم کو پہچان لیا کہ اس وقت مسلمانان ہند کی سیاسی قیادت کی صلاحیت صرف اس شخص کے اندر ہے، اور قائد اعظم نے علامہ اقبال کو پہچان لیا کہ ایک مسلم مفکر اور ایک مسلم دانشور کی حیثیت سے اور اسلام کے نقیب اور داعی ہونے کی حیثیت سے اصل مقام علامہ اقبال کا ہے. یہی حالات تھے کہ 1930 میں پھر علامہ اقبال نے اپنا خطبہ ارشاد فرمایا. آل انڈیا مسلم لیگ کا سیشن ہوا الہ آباد میں اور صدر کی حیثیت سے علامہ اقبال نے خطبہ دیا. یہ گویا کہ ایک بہت بڑا جو ہے اہم، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ لینڈ مارک ہے تاریخ ہند کے اندر اور مسلمانوں کی تاریخ جو ہے ہندوستان کی. اس میں تین کام کیے. ایک تو علامہ اقبال نے اپنے اس تاریخی خطبے میں مسلمانوں کا ایک علیحدہ قوم ہونا فلسفیانہ دلائل سے ثابت کیا. اب یہ کام فلسفی کر سکتا تھا کوئی؟ اور علامہ اقبال کی حیثیت مسلم تھی، مشرق و مغرب کے فلسفے کھنگالا ہوا شخص ہے، پی ایچ ڈی جرمنی سے کر کے آیا ہے، بارٹ لا جو ہے وہ انگلینڈ سے کر کے آیا ہے. اس حوالے سے ان کی ایک شخصیت تھی. جس طرح کہ ختم نبوت پر فلسفیانہ انداز میں اقبال نے بات کی، کوئی اور تو نہیں کر سکتا تھا. علماء عقیدے کے اعتبار سے بات کر سکتے ہیں، احادیث سے، قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں، لیکن دلائل فلسفیانہ اپنی استدلال کے ساتھ ثابت کیا اقبال نے ختم نبوت کو، کیونکہ وہ فلسفی تھے، مفکر تھے. تو ایک تو یہ کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے، اس کو انہوں نے ثابت کیا. ثانیاً انہوں نے پاکستان کی بشارت دی کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلم ریاست قائم ہوگی. یہ تقدیر مبرم ہے، یہ ڈیسٹنی ہے. لفظ انگریزی میں جو خطبہ انگریزی میں تھا تو انگریزی میں لفظ آیا ڈیسٹنی ہے. یہ تو ہے، تقدیر مبرم ہے، اٹل ہے، ہوگی. اسی لیے آپ کو علم ہے کہ میں نے علامہ اقبال پاکستان، مصور پاکستان پر تیسرا، یہ تو میں آپ کو پچھلی مرتبہ بھی سنا چکا ہوں. اس بنا پر میں مطالبہ کرتا ہوں کہ برائے صغیر اسلام کے مفاد کے پیش نظر ایک مستحکم مسلم ریاست قائم کی جائے. تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ اگر ایسا ہو گیا تو اس ریاست کا کیا نقشہ ہوگا، ہم اس ریاست کو کیسا بنانا چاہتے ہیں. وہ کئی دفعہ میں یہاں بیان کر چکا ہوں کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو داغ، بدنما اور دھبے آ گئے ہیں، دور ملوکیت میں، عرب امپیریلزم کے زمانے میں. اصل اسلام تو تھا دور نبوی کا اور دور خلافت راشدہ کا، اصل اسلام تو وہ تھا. لیکن وہ تو سمجھیے کہ 40 سال ہے، 10 سال حضور کے سر لیجیے ہجرت کے بعد، اور 30 سال خلافت راشدہ کے، 40 سال ہے. باقی جو پھر بنو امیہ کی بادشاہت آ گئی، بنو عباس کی آ گئی، وہ خلیفہ اپنے آپ کو کہلاتے تھے، تھے تو بادشاہ. یہ صحیح اسلام کی تعلیم تو نہیں ہے، اس کی تعبیر تو نہیں ہے، اصل اسلام کے ریپرزینٹیٹو تو نہیں ہے. لیکن دنیا انہی کے حوالے سے اسلام کو پہچانتی ہے. تو علامہ نے کہا کہ ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے آ گئے عرب امپیریلزم کی وجہ سے، ان کو ہٹا کر، دھو کر، صاف کر کے اصل اسلام کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا. اب بتائیے اس کا مطلب کیا ہوا؟ دور ملوکیت سے پہلے تو خلافت راشدہ تھی، چاہیے لفظ استعمال نہیں کیا ہے علامہ نے خطبے میں، لیکن اس کا تجزیہ کریں گے تو اس کے سوا انیویٹیبل ریزلٹ چاہیے کہ دور ملوکیت سے پہلے کا اسلام دنیا کے سامنے اس کی ایک جھلک دکھائے، اس کا ایک نقشہ پیش کرے، اس کی ایک مثال قائم کر دے. یہ ہے پاکستان کا نظریہ، اچھی طرح سمجھ لیجیے. قائد اعظم مفکر فلسفی نہیں تھے. میں جو یہ باتیں اس لیے اتنے زور شور سے کہہ رہا ہوں کہ میرے نزدیک قائد اعظم جو 1931 سے 1934 تک جا کر بیٹھ گئے تھے ہندوستان سے، تو انہوں نے گویا کہ ہی واشڈ ہز ہینڈ آف. اب ٹھیک ہے، جو بھی ہو، وہ تو وہاں جا کر اور انگلستان میں بیٹھ کے پریکٹس شروع کر دی تھی. لیکن یہ کہ یہ دو شخصیتیں جن کا میں نے کچھ موازنہ کر کے آپ کو بتایا ہے، اور اس میں یہ موازنہ بھی ذہن میں رکھیے کہ علامہ اقبال کے بچپن کے اثرات، ان کے والد شیخ نور محمد ایک صوفی منش بزرگ تھے، والدہ انتہائی نیک خاتون تھی، وہ تو نظم پڑھ کر انسان جو وجد میں آ جاتا ہے والدہ مرحومہ کی یاد میں. پھر یہ علامہ میر حسن ان کی تربیت کے اندر تھے. پھر یہ کہ بی اے تک انہوں نے عربی پڑھی تھی، اور وہ اس زمانے کی عربی جو ہے، بی اے کا معیار کیا تھا؟ میں تو دیکھتا ہوں نا کہ ہم نے میٹرک میں جو عربی پڑھی تھی وہ آج کا ایم اے عربی کرنے والا جو ہے اس کے آس پاس نہیں ہے. اس وقت بی اے جس نے کیا ہے عربی کے ساتھ، تو اس سے اندازہ کیجئے کہ عربی کی ان کی کتنی مہارت تھی. یہی وجہ قرآن ان کے سامنے کھلا ہوا تھا، حدیث ان کے سامنے کھلی ہوئی، ان کے لیے کوئی اگرچہ وہ کسی دارالعلوم کے فارغ التحصیل نہیں تھے، لیکن ان کے اشعار بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ موتیوں کی طرح پرو دیتے ہیں احادیث کو اور قرآن مجید کو کے الفاظ کو اپنے اشعار کے اندر. اس اعتبار سے بڑا فرق ہے. قائد اعظم ایک اسماعیلی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، والد ایک تاجر تھے، بہت معمولی درجے کے تاجر، دینی اعتبار سے کوئی پس منظر نہیں. یہی وجہ ہے کہ انگلستان میں جا کر قائد اعظم پر وہ اثرات نہیں ہوئے جو علامہ اقبال کی شخصیت پر ہوئے. یہ میں نے کنٹراسٹ اسی واضح کیا ہے. اگرچہ قائد اعظم بھی اس معنی میں پکے مسلمان تھے کہ مسلمان کی بہبود، مسلمانوں کی فلاح، مسلمانوں کے جو ہے مصالح اور مسلم قومیت کا، یہ تو تھا، لیکن اسلام کے ساتھ، اس کے بنیادی فکر کے ساتھ، اس کی ڈیسٹنی کے ساتھ، اس کے احیاء کے جذبے کے ساتھ قائد اعظم کا معاملہ نہیں تھا. قائد اعظم کو تو ہندوؤں نے دھکیلا ہے اس طرف، مایوس جب ہو گئے کہ ہندو جو ہے ان سے کسی انصاف سے توقع نہیں، تب وہ جو ہے آئے ہیں اور اس رد عمل میں، اور پھر علامہ اقبال کے زیر اثر ان کے اندر وہ فکر، وہ جذبہ مذہبی، وہ سارا پیدا ہوا ہے قائد اعظم کے اندر علامہ اقبال کے اثر کے تحت. میں اس کے لیے آپ کو آج تو دلائل بھی دوں گا. میں اس لیے ان دو شخصیتوں کا موازنہ کر رہا ہوں کہ ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو دو شخصیتیں ہیں جنہیں میں نے قرار دیا ہے کہ پاکستان کے قیام میں ان کا فیصلہ کن حصہ ہے، ان میں سے جہاں تک علامہ اقبال کا تعلق ہے، وہ مفکر تھے، فلسفی تھے، قدیم فلسفہ بھی پڑھے ہوئے، جدید فلسفہ بھی پڑھے ہوئے، پھر بارٹ لا بھی تھے، بہت بڑے شاعر، فارسی زبان کے شاعر، اور پھر یہ کہ ان کی نگاہ، عقابی نگاہ جو ہے وہ مستقبل کو دیکھنے والی تھی، جسے ہم کہتے ہیں ویژنری اور سیئر، اور یہ لفظ خود علامہ کے لیے قائد اعظم نے استعمال کیا، وہ میں بعد میں حوالہ آپ کو دوں گا. لہذا میں جو ان کے لیے تین الفاظ استعمال کیا کرتا ہوں وہ یہ کہ مصور پاکستان، مبشر پاکستان اور مفکر پاکستان علامہ اقبال. اور نظریہ پاکستان ہمیں اقبال سے سیکھنا ہوگا، اس سے سمجھنا ہوگا، اس کی سورس اقبال ہے، قائد اعظم نہیں ہے. قائد اعظم معمار پاکستان ہے، قائد اعظم بانی پاکستان ہے، قائد اعظم یوں سمجھیے کہ مؤسس پاکستان ہے، لیکن وہ در حقیقت نہ مفکر تھے نہ فلسفی تھے. بارٹلا ہونے میں تو دونوں کامن ہیں، وہ بھی بارٹلا، یہ بھی بارٹلا، وہ بھی انگلینڈ سے، یہ بھی انگلینڈ سے، لیکن مفکر، فلسفی، دانائے راز، یہ جو حیثیت علامہ اقبال کی ہے مفکر اور فلسفی کی، وہ تو قائد اعظم کی نہیں. قائد اعظم کیا تھے؟ ایک نہایت ماہر وکیل، نہایت اعلی پائے کے قانون دان، وکیل کامیاب ترین کہ وہ اپنے دلائل کو پیش کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے. پھر یہ کہ بہت بڑے سیاستدان، کانگریس کی ایج پیج کو سمجھنے والے، بہت بڑے پارلیمنٹیرین، اور اس درجے کے پارلیمنٹیرین کہ جو برطانیہ کی بہترین پارلیمانی روایات تھی اس کے مطابق وہ پارلیمانی کاروائیوں کے اندر حصہ لے سکتے تھے، اور انہوں نے گویا کہ اس کے اندر رہ کر یہ سب کچھ سیکھا تھا. علامہ اقبال جو ہے، قائد اعظم جو ہے، وہ اس اعتبار سے میں نے ایک دفعہ مثال دی تھی جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی پرورش کرائی تھی فرعون کے محل میں، تو قائد اعظم کی بھی یہ تربیت، وکالت کی تربیت جو ہے وہ انگلستان میں کروائی ہے اللہ تعالیٰ نے، تاکہ وہاں کی ذہنیت کو سمجھ لیں، ان کے مزاج کو سمجھ لیں، ان کی نفسیات کو سمجھ لیں. انگریزوں کی نفسیات، ذہنیت، اس کو سمجھنے والا قائد اعظم سے بڑا کوئی شخص نہیں، اور اس کو انہوں نے اپنی اس مہارت کو استعمال کیا. اور یہی وہ بات ہے جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی ہے کہ پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی لفظ استعمال کیا قائد اعظم کی، اور میرے نزدیک سب سے درست ہے. ان سے جب ان کے معتقد نے کہا کہ دیکھیے حضرت، آپ اتنی اونچی روحانی شخصیت، دینی شخصیت، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے جو ہیں وہ مرشد تھے، لاکھوں کی تعداد میں ان کے پورے ہندوستان کے اندر مرید تھے، بلکہ حیدرآباد، دکن اور جنوبی ہند میں جو ہے زیادہ تھے، یہ یہاں کے سیالکوٹ کے ضلع سے تعلق رکھنے والے پیر جماعت علی شاہ، انہی کے مریدوں میں سے ہیں یہ ہمارے مولانا عبدالستار نیازی جو ہیں، ان کے مریدوں میں سے. بہرحال ان سے جب کہا کہ آپ نے داڑھی مڑے کے ہاتھ پر بیعت کر لی، وہ کہا میں نے کوئی بیعت نہیں کی ہے، اصل بات یہ ہے کہ میرا ایک قومی مقدمہ ہے، مسلمان قوم کا مقدمہ ہے ہندو قوم سے، مجھے اس مقدمے کے لیے ایک ماہر وکیل چاہیے جو قانون کا انتہائی جاننے والا ہو اور دلائل پیش کرنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہو، اور نمبر دو، صاحب کردار ہو، بکنے والا نہ ہو. ظاہر بات ہے کہ اگر وکیل بک جائے، مدعی کا وکیل ہے اور آخری سٹیج میں آ کے مدعا علیہ سے مل گیا اور بیٹھ گیا، جیسے گواہ بیٹھ جایا کرتے ہیں، گواہوں کو فریق ثانی نے رشوت دے دی، بٹھا دیا اور مقدمہ ختم، تو وکیل بیٹھ جائے تو کیا ہوگا؟ مدعی سست، گواہ چست. اگر وکیل ہی بیٹھ جائے تو بات کوئی جائز بات ہے، مدعی کا مقدمہ تو ختم ہو جائے گا. تو بکنے والا نہ ہو، یہ ہے صحیح ترین تعبیر قائد اعظم کے بارے میں. بہترین وکیل، ماہر قانون دان، لیکن سیرت، کردار، یوں سمجھیے کہ آہنی کردار کا حامل، اسٹرینتھ آف کیریکٹر، نہ کسی سے مروب ہونے والا، بڑے سے بڑے آدمی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا. بڑے سے بڑے آتے تھے پارلیمنٹیرین باہر سے، انگلستان سے، اور بڑے بڑے اخبار نویس آتے تھے اور متاثر ہو کر جاتے تھے ان کی شخصیت سے، پر وہ کل شخصیت تھی. پھر یہ کہ بہروپیہ پن تو سرے سے نہیں تھا، ورنہ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے مسلمانوں کا قائد وہی ہو سکتا تھا جو خود بھی کچھ نہ کچھ داڑھی بھی رکھتا ہو، کچھ لباس مذاقتا بھی مسلمانوں کی بنائے، اپنی تہذیب و تمدن کے آثار اس پر نظر آئے، تو علماء کی قیادت ہوتی تھی، مسلمانوں کی قیادت علماء کے ہاتھ میں. یہاں داڑھی منڈا، سوٹ میں ملبوس، جس کا رہن سہن بالکل مغربی، جس کا اٹھنا بیٹھنا، جس کے اتوار، ایٹیکیٹس، آداب، سب کے سب مغربی، انگلش، اور اعلیٰ سوٹ پہننے والا، گھٹیا سوٹ بھی نہیں، اور کبھی تھرڈ کلاس میں گاندھی کی طرح دکھاوے کے لیے سفر نہیں کرنے والا، فرسٹ کلاس کے اندر سفر کرنے والا. اور وہ شخص جو ہے، اس نے کبھی اپنے اوپر کوئی مصنوعی شخصیت کا جو ہے وہ پردہ نہیں ڈالا، بیروپیا نہیں تھا، جو تھا جو اندر وہی بات، اور یہی ان کی بات تھی کہ جو بیان انہوں نے دیا وہ ان کے دل کی آواز ہوتا تھا، یہ نہیں کہ کہنا کچھ اور ہے اور مقصود کچھ اور ہے کہ کچھ اور رہے، یہ نہیں. یہ ڈپلومیسی کا یہ مفہوم جو کہلاتا ہے، قائد اعظم اس معنی میں ڈپلومیٹ نہیں تھے، ہی واز اے اسٹیٹس مین، سیاستدان اس معنی میں تھے لیکن ڈپلومیٹ اس معنی میں نہیں تھے کہ آپ جو ہے زو معنی باتیں کریں. وہ بات جو کرتے تھے کلیئر کرتے تھے، کھول کر کرتے تھے، ڈٹ کر کرتے تھے. اس اعتبار سے ان دو شخصیتوں کا جو ہے باہمی تقابل بہت ضروری ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ پاکستان کے مصور، مفکر، مبشر علامہ اقبال، پاکستان کے معمار، واقعہ یہ ہے کہ جو علامہ اقبال نے ہی چنا تھا انہیں، ان کے خطوط ہیں، علامہ اقبال کے خطوط قائد اعظم کے نام، جس میں کہ انہوں نے آمادہ کیا کہ آپ واپس آئیں، اس وقت مسلمانہ نے ہند کی یہ سیاسی کشتی جو ہے اس کے لیے کوئی ناخدا اور موجود نہیں ہے آپ کے سوا. اور لوگوں نے بھی کوشش کی تھی، لیکن میرے نزدیک علامہ اقبال کی یہ بات کہنا قائد اعظم سے، وہ ان کے نزدیک اس کا بہت اونچا مقام تھا. وہ تشریف لائے ہیں اور پھر ثابت کیا انہوں نے. سن 34 میں واپس آئے، 3 سال انہوں نے ابتداء مسلم لیگ کو ایک عوامی جماعت بنانے کی کوشش کی، لیکن اس کے کوئی نتائج ظاہر نہیں ہوئے. 1935 کا ایک جب آیا ہے، جس کے تحت 1936 میں پھر انتخابات ہوئے، صوبائی انتخابات پورے ہندوستان میں، اور پھر یہ 1937 میں وزارتیں بنی ہیں، اس میں مسلم لیگ تقریباً زیرو تھا اس کا کردار، کہیں بھی کوئی خاص اسے کامیابی حاصل نہیں. لیکن سن 37 سے 47 تک کے 10 سال جس طریقے سے قائد اعظم نے محنت کی ہے، جس طریقے سے بھاگ دوڑ کی ہے، سیماب وار، جیسے کہ آج یہاں کل وہاں پرسوں وہاں، حالانکہ ان کی پریکٹس بہت اونچی تھی، منہ مانگی فیس لیا کرتے تھے، انہوں نے ایک پیسہ بھی کبھی مسلم لیگ کا چندہ جو ہے وہ استعمال نہیں کیا، بلکہ خود مسلم لیگ کو چندہ دیتے تھے. وہ اس طرح کے لوگ نہیں تھے کہ وہ جماعتوں کے فنڈز کے اوپر ان کا گزارا ہوتا ہو، معاذ اللہ. اس اعتبار سے بہت اونچی شخصیت. اسی لیے میں نے اپنی کتاب استحکام پاکستان میں قائد اعظم کی معجزانہ شخصیت کا لفظ استعمال کیا. جیسے قیام پاکستان ایک معجزہ ہے، ایسے قائد اعظم کی شخصیت کے اندر بھی معجزانہ انداز ہے. بہرحال ان 10 سالوں کے دوران پھر جو کچھ قائد اعظم نے فرمایا ہے، میں نے رات جو ہے 14-15 اقتباسات انگریزی کے اپنی تقریر میں بیان کیے. یہ تقریر انشاءاللہ، ایک تو یہ کہ اس کا ویڈیو کیسٹ بن گیا ہے، وہ بھی آپ کو مل جائے گا اگلے جمعے تک یہاں. آڈیو کیسٹ آج بھی موجود ہے. آڈیو کیسٹ جو ہے وہ مجھے بتایا گیا کہ میں اعلان کر دوں کہ ایک گھنٹے کا اور 1.5 گھنٹے کے دو آڈیو کیسٹ میں یہ آپ کو مل جائے گا 55 روپے میں، رات کی میری تقریر. وہ آڈیو کیسٹ یہاں بھی ہے. پھر ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہ تقریر جو ہے یہ ٹیپ سے اتار کر اور ان تمام اقتباسات کے ساتھ، وہ تو میں آپ کو یہاں تو نہیں سنا سکتا، رات میں نے 14 اقتباسات جو ہیں، بلکہ شاید اس سے زائد، جو 3A 3B بھی تھا، 2A بھی تھا، تو یوں سمجھیے کہ 17-18 اقتباسات میں نے سنائے ہیں، جس میں قائد اعظم نے اسلام کی بات کی ہے اور اسلامی نظام کی بات کی ہے، مغربی جمہوریت کو ڈیناؤنس کیا ہے، اسی طریقے سے مغرب کے بینکاری نظام کی مذمت کی ہے. ہمیں ایک نیا نظام دنیا کو دینا ہے، ایک نیا معاشی نظام دنیا کو دینا ہے. مغربی نظام نے نوع انسانی کو 2 ہولناک جنگیں دی ہیں اور کچھ نہیں دیا ہے. اس میں انسان کے لیے مغربی معاشی نظام کے اندر کوئی خیر نہیں ہے. اور یہ جمہوریت جو ہے یہ کسی ایک رنگ کی نہیں ہوتی، یہ تو گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی ہے. فرانس میں اس کا رنگ اور ہے، امریکہ میں اور ہے، برطانیہ میں اور ہے، ہمارا ظاہر بات ہے کہ وہ اور ہوگا. ہم جو ہے حریت و اخوت و مساوات کے اصول جو ہے ان کے قائل ہیں، باقی اس کے لیے اس کے مطابق اسلام کا نظام جو وہ قائم کریں گے. میں ذرا آپ کو صرف ان کی فہرست سنا دوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ وہ اقتباسات کیا ہیں. لیکن اس وقت جو میں نے آج کی گفتگو کا اپنا اصل موضوع رکھا ہے کہ دو شخصیتوں کا موازنہ، اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال قائد اعظم کی نگاہ میں کیا تھے. دیکھیے 21 اپریل کو انتقال ہوا ہے علامہ اقبال، 1938 21 اپریل، 22 اپریل کو یہ شائع ہوا ہے اسٹار آف انڈیا کے اندر قائد اعظم کا بیان. اگلے دن فرماتے ہیں مسٹر ایم اے جناح سیڈ دیٹ دی سورفل نیوز آف دی ڈیتھ آف ڈاکٹر سر محمد اقبال ہیز پلنجڈ دی ورلڈ آف اسلام ان گلوم اینڈ مورننگ. علامہ اقبال کی افسوسناک رحلت نے پورے عالم اسلام کو یاس اور نا امیدی اور ماتم کی کیفیت کے اندر مبتلا کر دیا ہے. سر محمد اقبال واز انڈاؤٹڈلی ون آف دی گریٹسٹ پوئٹس فلاسفرز اینڈ سیئرز آف ہیومینٹی آف آل ٹائمز. یہ تین الفاظ استعمال کر رہے ہیں, پوئٹ, گریٹسٹ پوئٹ اینڈ فلاسفر اینڈ سیئر. یہ سیئر کا مفہوم میں نے آپ کو بتایا تھا, جو مستقبل کے آنے والے واقعات کو دیکھ لیتا ہے, یہ جسے ویژنری بھی کہا جاتا ہے. علامہ اقبال خود کہتے ہیں نا, گاہ میری نگاہ تیز تیر گئی دلے وجود, گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. بڑے سے بڑے آدمی کے اوپر بھی مختلف جو ہے اوقات میں مختلف کیفیات ہوتی ہیں, کبھی بست ہے, کبھی قبض ہے, کبھی ڈپریشن ہے, کبھی انشراح ہے, تو کبھی تو میری نگاہ ایسی ہوتی ہے کہ پورے وجود کو چیر جاتی ہے. جیسے کہ حضور نے فرمایا, اتقوا فراسۃ المومن فانہ ینظر بنور اللہ, مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ تو اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہے. تو جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہو اسے کیا نظر نہیں آئے گا, اس لیے وہ مستقبل کے خواب دیکھتے تھے. آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب, پردہ اٹھا دوں اگر چہرے افکار سے لا نہ سکے گا فرنگ میری دواؤں کی تاب. یہ خواب, اور یہ مسجد قرطبہ میں کہہ رہے ہیں. آب روان کبیر جو وہاں کا دریا ہے اس کے کنارے پر, دریا وہ مسجد قرطبہ ہے اس کے کنارے پر لبے صاحب وہاں یہ کہہ رہے ہیں, آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب, پردہ اٹھا دوں اگر چہرے افکار سے لا نہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کتاب. اور علامہ اقبال کہتے ہیں, کھول کر آنکھیں میرے آئی نئے افکار میں آنے والے دور کی دھندلی سی تصویر دیکھ. تمہیں آنے والے دور کے حالات میرے اشعار میں افکار میں نظر آئیں گے. تو قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہی واز انڈاؤٹڈلی ون آف دی گریٹسٹ پوئٹس فلاسفرز اینڈ سیئرز آف ہیومینٹی آف آل ٹائمز. اب دیکھیے یہ جملہ بہت اہم ہے. ٹو می ہی واز اے پرسنل فرینڈ فلاسفر اینڈ گائیڈ اینڈ ایز سچ دی مین سورس آف مائی انسپریشن اینڈ اسپرچل سپورٹ. میرے لیے تو نہ صرف یہ کہ وہ ذاتی دوست تھے بلکہ فلسفی بھی تھے. اب یہ میں کہہ رہا ہوں فلسفہ, میرا فلسفہ اقبال ہے, گویا کہ اقبال نے فلسفہ, قائد اعظم نے فلسفہ اقبال سے سیکھا. اور نہ صرف یہ کہ فلاسفر ہے, گائیڈ ہے, میرا رہنما ہے, گائیڈ. اور اس اعتبار سے میرے جذبے کا منبع سر چشمہ وہی ہے, وہ جذبہ جس نے کہ پھر مسلمانہ نے ہند کے اندر سرایت کیا ہے اور پوری قوم جو ہے اس جذبے سے پاکستان کے سرشار ہوئی, تبھی تو پاکستان بنانا ہے. ورنہ ایک قائد اعظم تو نہیں بنا سکتے تھے, قائد اعظم علامہ اقبال نہیں بنا سکتے تھے جب تک قوم کے اندر وہ جذبہ سرایت میں کر جاتے. لیکن قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ مائی سورس آف انسپریشن از اقبال اینڈ مائی اسٹرینتھ سپورٹ آف اسپرچل سپورٹ, مجھے روحانی جو سہارا ہے میرا وہ اقبال ہے. اب اس سے بڑی بات کیا ہوگی, پھر یہ کہ اس کے بعد میں آپ کو سناتا ہوں. اقبال ڈے پر ایک مرتبہ انہوں نے یہ پیغام دیا ہے اور یہ ہے 1940 کا, یعنی قرارداد پاکستان کے پاس ہونے کے بعد. 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان یہاں منظور ہوئی منٹو پارک میں, جو اب اقبال پارک کہلاتا ہے. اور یہاں پر اس سے اس کے بعد جو ہے 21 اپریل کو پھر یوم اقبال بنایا گیا, تو اس میں علامہ اس میں قائد اعظم نے فرمایا, If I were to see the ideal of a Muslim state being achieved in India, اگر میں زندہ رہا اور میری زندگی میں ہندوستان میں ایک مسلمان مملکت قائم ہو گئی, جو ہمارا گول ہے, جو ہمارا مقصد ہے, if I live to see the ideal of a Muslim state being achieved in India and I was then offered to make a choice between the works of Iqbal and the rulership of that Muslim state, I would prefer the latter, the former. اگر پھر مجھے یہ چوائس دیا گیا کہ میں دو چیزوں میں سے ایک اختیار کر لوں, ایک تو یہ ہے کہ اس مسلم اسٹیٹ کے آپ حکمران ہو جائیں, اور ایک یہ کہ آپ قائد علامہ اقبال کے جو کتابیں ہیں ان کے اشعار ہیں وہ حاصل کر لیں. تو میں علامہ اقبال کی کتابیں لوں گا اور وہ حکومت نہیں لوں گا مسلم اسٹیٹ کی. یہ درجہ ہے علامہ اقبال کا قائد اعظم سے ملا. اسی میں آگے چل کر ایک اور اقتباس بہت اہم ہے. قائد اعظم فرماتے ہیں مسٹر جناح سیڈ دیٹ ان اپریل 1936 دی تھاٹ آف ٹرانسفارمنگ دی مسلم لیگ وچ واز دین اونلی این اکیڈیمک انسٹیٹیوشن into a platform of the Muslims, into a parliament of the Muslims of India. یعنی اپریل 1936 میں مجھے یہ خیال آیا کہ مسلم لیگ جو اس وقت تک بس ایک علمی سا ادارہ تھی, ایک انسٹیٹیوشن جیسے ہوتی ہے, انجمن تھی ایک طرح کی, اور وڈیرے تھے, نواب تھے, نواب زادے تھے, بس وہی تھے اس میں. یہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں 1947 میں کہہ رہے ہیں کہ چار سال پہلے 1936 کے اپریل میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب مسلم لیگ کو اس طرح کے خواص کی ایک جماعت نہیں بلکہ عوامی جماعت بنانی ہے, پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی پارلیمنٹ ہو جائے مسلم لیگ, یعنی پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے نمائندے مسلم لیگ میں ہو تو گویا کہ وہ مسلم انڈیا کی پارلیمنٹ ہو جائے گی. اب اس کے بعد کہتے ہیں فرام دیٹ ٹائم ٹو دی اینڈ آف ہز لائف علامہ اقبال سٹڈ لائک اے راک بائی می. اس وقت سے لے کر علامہ اقبال اپنی زندگی کے آخری سانس تک ایک چٹان کی طرح میرے ساتھ کھڑے رہے. جیسے سہارا ہوتی ہے چٹان, آپ کو معلوم ہے حضرت عمر نے بھی کہا تھا یا ساریہ الی الجبل, اے ساریہ کیا غضب کر رہے ہو, تم پہاڑ کی طرف ہو جاؤ, پہاڑ کو اپنی پشت پر رکھو. چٹان سبق کے معنی بھی یہی کہتے ہیں, قل ھو اللہ احد اللہ الصمد, ٹھوس چٹان. اس لیے کہ اگر لڑائی ہو رہی ہو اور آپ کے پیچھے جو ہے وہ ٹھوس ایک حفاظت والی چٹان موجود ہے, جیسے کہ غزوہ احد میں حضور نے دیکھ لیا تھا کہ ایک رکھنا ہے وہاں, اور وہاں سے غریب حملہ آور ہو گیا تو پھر معاملہ مشکل ہو جائے گا, اسی لیے وہاں 50 تیر انداز کھڑے کیے تھے. تو قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ فرام دیٹ ٹائم ٹو دی اینڈ آف ہز لائف علامہ اقبال سٹڈ لائک اے راک بائی می. اقبال مسٹر جناح سیڈ واز ناٹ اونلی اے گریٹ پوئٹ ہو ہیڈ اے پرماننٹ پلیس ان دی ہسٹری آف دی ورلڈز بیسٹ لٹریچر, he was a dynamic personality who during the lifetime made the greatest contribution towards rousing the development of Muslim national consciousness. یہ ہے علامہ اقبال کی خیالات. ابھی لمبی ہے لیکن میں ظاہر بات ہے کہ اس سے زیادہ آپ کو نہیں سنا سکتا. اس سے جو نتیجہ میں نے اخذ کیا ہے وہ نوٹ کیجئے, وہ یہ ہے کہ در حقیقت ایک اعتبار سے قائد اعظم نے اقبال کو اپنا رہنما مانا, بلکہ رات کو میں نے لفظ یہ بھی استعمال کر دیا گویا کہ قائد اعظم نے اقبال کے ہاتھ پر بیٹھ دی. گائیڈ وہ ہے, اسپرچل سپورٹ وہ ہے, فلسفی وہ ہے, مفکر وہ ہے, میرے انتہائی چٹان کی طرح کے مضبوط ساتھی وہ ہے, میرا سہارا وہ ہے, اسپرچل سپورٹ بھی انہی سے ہے, اور یہ کہ ایک شخصیت کی سپورٹ بھی انہی سے. اب اس کے بعد وہ کون سی کسر رہ گئی؟ اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک آزاد مسلمان ریاست کی سربراہی کے مقابلے میں علامہ اقبال کے ورکس, ان کی تصانیف, ان کو میں زیادہ اہمیت دوں گا. اگر مجھے چوائس یہ دیا جائے یا یہ لے لو یا یہ لے لو, تو میں علامہ اقبال کی تصانیف جو ہے انہیں ترجیح دوں گا. اب اس سے آگے کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور یہ نوٹ کر لیجئے, قائد اعظم لفاظ قسم کے آدمی نہیں تھے, بڑے جچے تلے الفاظ کہتے تھے ہمیشہ. وکیل جو ہے وہ لفاظ نہیں ہوا کرتا, وہ تو اس کے آپ کو معلوم ہے ایک ایک لفظ کے اوپر تو مقدمے کا رنگ بدل جاتا ہے. تو سلیکشن آف ورڈز جو ہے, ظاہر بات ہے کہ ویسے تو ہر ذہین آدمی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے, وکیل کے لیے تو بہت ضروری ہے. اور قائد اعظم جو ہے اس معاملے کے اندر کہ جو بھی وہ کہتے تھے جب کی تلی بات ہوتی, ان کے دل کی آواز ہوتی ہے. تو یہ اسٹڈی جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھی ہے, میرا یہ خیال ہے کہ آج تک ان دو عظیم شخصیات کا اس طرح کا موازنہ اور اس طرح کا تقابلی مطالعہ نہیں ہوا ہے, اور ان دونوں کے مابین کیا ریلیشن شپ ہے. اس حوالے سے جو میں نتیجہ نکالتا ہوں یہ ہے کہ نظریہ پاکستان ہمیں علامہ اقبال سے سمجھنا ہوگا, قائد اعظم سے نہیں. جب ان کے گائیڈ وہ ہیں, ان کے فلاسفر وہ ہیں, ان کی اسپرچل سپورٹ وہ ہیں, وہ سیئر ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں, وہ مستقبل کے حالات کو اپنی دل کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, تو ظاہر بات ہے کہ پھر یہ جو آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے اس کا منبع اس کا سرچشمہ اقبال کی ذات ہے قائد اعظم کی نہیں. لیکن میں اب آپ کو لسٹ بتا دیتا ہوں جو میں نے رات کی اپنی تقریب میں قائد اعظم کے حوالے دیے ہیں. تین میں نے بیانات دیے ہیں وہاں، 10 جنوری 1938 کا، 11 ستمبر 1945 کا، 11 جنوری 1944 کا، جس میں قائد اعظم نے کہا ہے کہ اسلام ریلیجن نہیں ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف. ایک جگہ تو اتنے پیارے الفاظ ہیں کہ اس میں تو انسان کی صبح نیند سے بیدار ہونے سے لے کر رات کو دوبارہ سو جانے تک زندگی کے تمام معمولات کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور قانون موجود ہے. یہ الفاظ تو شاید کسی نے بھی کبھی نہ کہے. باقی یہ کہ انسان کا انفرادی، اجتماعی، سیاسی، معاشی، معاشرتی، قانون، تہذیب، تمدن، ہر شے ہماری جو ہے وہ اسلام پر ہے. اور اسلام مذہب نہیں ہے، اٹس ناٹ اے ریلیجن، اٹس ناٹ اے ریلیجس کریڈ، اٹس اے کوڈ آف لائف، کانڈکٹ آف لائف. اس میں بلکہ علامہ قائد اعظم نے گبن کا بھی ایک حوالہ دیا کہ گبن نے یہ کہا کہ فرام اٹلانٹک ٹو گینجس، بحر اوقیانوس سے لے کر دریائے گنگا تک، یہ مسلمان جو آباد ہیں ان کے نزدیک قرآن کوڈ آف لائف ہے، پوری زندگی کا ضابطہ قرآن. پھر میں نے 6 جون 1938 کا ایک بیان بمبئی میں جو دیا تھا علامہ قائد اعظم نے، وہ بتایا کہ مسلم لیگ کا جھنڈا در حقیقت یہ ہمارا نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا ہے جو بدقسمتی سے زمین پر گر گیا تھا، آج مسلم لیگ نے پھر اٹھا لیا. یہ جھنڈا محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر 22 نومبر 1938 کا ان کا بیان ہے کہ اسلامی قانون، انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، موسٹ جسٹ، موسٹ بیلنسڈ، موسٹ پروگریسو لا جو ہے وہ اسلام کا ہے. اب یہ ماہر قانون بات کر رہا ہے، کوئی لے مین نہیں کر رہا ہے، کوئی مولوی یہ جو ہے مدس رائے نہیں کر رہا ہے نام کی. عالمی ملت اسلامیہ کے بارے میں 8 اپریل 1939 کا ان کا بیان ہے کہ در حقیقت نو جیوگرافیکل باؤنڈریز کین ڈیوائڈ دی چلڈرن آف اسلام. یہ جو پوری امت مسلمہ ہے یہ تو اسلام کی اولاد ہے. اب یہ کہ ایک لکیر کھینچ گئی ہے، یہاں افغانستان ختم ہو گیا، پاکستان شروع ہو گیا، یا یہاں افغانستان ختم ہوا، ایران شروع ہو گیا، یہ لکیریں ہمیں تقسیم نہیں کر سکتے. جیسے وحدت ملی کا سب سے بڑا حبی خان جو ہے وہ علامہ اقبال تھا، ایسے ہی وہی نعرے جو ہے قائد اعظم نے لگا رہے ہیں. بٹ میں چند منٹ میں اسے ختم کرتا ہوں. اسی طرح آئی واز بورن اے مسلم، آئی ایم اے مسلم، اینڈ آئی ول ڈائی اے مسلم. یہ ان کے الفاظ ہیں 7 اگست 1939 کے. اور انہوں نے کہا کئی مواقع پر آئی ایم پراؤڈ آف بینگ اے مسلم. اور یہ کہ ہم سے یہ کہا گیا ہے، ہندو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اسلام کو، مذہب کو سیاست میں داخل کر رہے ہیں، گویا کہ یہ جرم ہے. انہوں نے کہا ہاں، اور ہم اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے اس کے تابع ہے سیاست، وہ علیحدہ نہیں، فخر کرتے ہیں. وی آر پراؤڈ آف اٹ. وہ الزام لگا رہے ہیں، ہم تو خود مانتے ہیں کہ ہاں ہم اپنی سیاست اسلام کی روشنی میں کرنا چاہتے ہیں. ایک پیغام جو عید کا پیغام تھا، اس میں کہا اسلام خلیفۃ اللہ ہے، مسلمان جو ہے انسان خلیفۃ اللہ ہے. ٹائم آف انڈیا کو انہوں نے واضح طور پر بیان کیا 1940 کو کہ یہ دو قومیں بالکل جدا ہیں، ہندوؤں میں اور مسلمانوں میں کوئی قدر مشترک نہیں. اور ایک جملہ میں پڑھ کر حیران رہ گیا، میرے علم میں پہلے نہیں تھا. میں نے ایک مرتبہ یہ جملہ لکھ دیا تھا جب یہ سندھ کے اندر ہنگامے ہو رہے تھے، اور سندھی نیشنلزم اور سندھی قوم پرستی، وہ 1983 میں جو عظیم تحریک اٹھی تھی. اگر اندرا گاندھی چوک نہ گئی ہوتی اس وقت، تو پاکستان اسی وقت ختم ہو سکتا تھا. اس لیے کہ اندرا گاندھی سے مدد مانگی تھی انہوں نے اور انہیں ملی نہیں، وہ چوک گئی، غلطی ہو گئی، اس کے اعتبار سے غلطی ہو گئی، ہمارے لیے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو روکا. تو میں نے اس وقت لکھا تھا کہ ایک ہی سن تھا، 1092 یا 1793 ہجری اور 711 یا 712 عیسوی، ایک ہی سال تھا جس میں اسلام ایک طرف اسپین میں داخل ہوا، یہ بھی ایس سے ہے، اور دوسری طرف سندھ میں داخل ہوا، یہ بھی ایس سے ہے. اب 800 برس حکومت کی ہندوستان میں بھی، اور 800 برس حکومت کی وہ اسپین میں بھی، لیکن آج سے 500 برس پہلے اسپین سے اسلام کا اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا. کہیں یہی کچھ بات ہندوستان کے ساتھ تو نہیں ہونے والا؟ اگر پاکستان کی سندھ کی ڈیتھ ہو جاتا ہے، ویسٹ پاکستان، سندھو دیش اور جناح پور یا لیاقت پور اور آزاد بلوچستان اور پختون خواہ یا علیحدہ ریاستیں بن جائیں، جیسے کہ دنیا میں سازشیں ہو رہی ہیں، پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں کہ 2006 میں یہ ایک پاکستان نہیں رہے گا، اتنی ریاستیں بن چکی ہوں گی. اگر یہ ہو گیا تو پھر ہندوؤں کا جو خواب ہے کہ اس بڑے عظیم پاک و ہند سے اسلام اور مسلمانوں کا صفایا کریں، جیسے کہ اسپین سے صفایا ہوا تھا، آر ایس ایس اور بی جے پی کے وفد جاتے رہے ہیں حقانیہ کہ جا کر وہاں معلوم کریں کہ کیسے ختم کیا تھا تم نے اسلام کو اور مسلمانوں کو، تاکہ ہم بھی وہی طریقہ اختیار کریں. بین ہی یہ الفاظ قائد اعظم نے کہے ہیں، اگر پاکستان نہ بنا تو ہندوستان کی پوری سرزمین سے اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے گا. یہ الفاظ ہیں قائد اعظم کے. یہ ساری میں نے اس تقریر کے اندر میں نے ان کے الفاظ بھی بیان کیے ہیں، حوالے دیے ہیں. اسی طریقے سے عربوں کا معاملہ جو ہے، فلسطین کا مسئلہ چل رہا تھا، نیو یارک ٹائمز کا ایک نمائندہ آیا اور اس نے گفتگو کی. اس نے پوچھا کہ عربوں کے معاملے میں آپ کا کیا طرز عمل ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ ہم سپورٹ کریں گے، مدد کریں گے، وٹ ایور وی کین ڈو اینڈ وی کین گو ٹو اینی لینتھ ٹو سپورٹ دی عربز. اب اس نمائندے نے پوچھا اینی لینتھ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ جواب میں فرمایا اینی تھنگ دیٹ ول بی ریکوائرڈ ایون وائلنس. اگر ہمیں تشدد اور طاقت استعمال کرنی پڑی تو وہ بھی ہم کریں گے عربوں کی سپورٹ کے لیے. اور یہ قول تو اس وقت جو ہے پاکستانیوں کو اچھی طرح یاد کرنا چاہیے کہ اب وہ بھٹی دہکنے والی ہے. اس میں ایک اگر جو بانی پاکستان کا جو بھی اس وقت کا فرمان تھا اس کی کوئی حیثیت اور اہمیت ہے تو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کا کیا رول ہونا چاہیے. کہیں ہم امریکہ کی جو ہے گھڑے کی مچھلی بن کر نہ رہ جائے، جیسے کہ 1991 کی جو گلف وار ہے اس میں بن کے رہ گئے تھے، بلکہ ہمارا جو اب رول ہو وہ در حقیقت عربوں کی سپورٹ میں. اب ایک بات البتہ ہے، میں نے 29 مارچ 1944 کا ایک اقتباس رات سنایا جس میں قائد اعظم نے کہا تھا کہ مائنورٹیز ہندو سکھ جو بھی ہوں گے، کیونکہ ایک سکھ تھا جس نے کہ انہیں ایک ریسپشن دیا تھا فلیٹیز ہوٹل میں اور اس کی تاریخ ہے 29 مارچ 1944 لاہور میں، اس نے یہ کہا کہ آپ کیوں علیحدہ علیحدہ قوموں کی باتیں کر رہے ہیں، سب کو جوڑے ہیں آپ. یہ نام دھاری سکھ ہوتے تھے یہاں پر، جو سکھوں کی طرح یہ اپنے کیس ویس نہیں رکھتے تھے، تھے سکھ نام دھاری، گویا کہ لبرل سکھ تھے وہ. تو ان میں سے تھا ایک شخص آتما سنگھ. قائد اعظم نے جواب میں کہا کہ آپ کو مائنورٹیز کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ مائنورٹیز کے ساتھ نہایت عدل ہی کا نہیں احسان کا سلوک کیا جائے، ناٹ اونلی جسٹس بٹ جنروسٹی احسان اس کا حکم دیا ہے. ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، عدل ہی احسان جنروسٹی. یہی بات تھی جو 1947 کے 11 اگست کی تقریر میں قائد اعظم نے کہی، جس کو وہ کاوس جی بھی ہیں اور جسٹس منیر بھی تھے اور لوگ ہیں وہ سیکولرزم کا ہوا بنا کر، حالانکہ اس میں بھی قائد اعظم نے اصل بات جو کہی ہے وہ یہی تھی، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک، تمہیں پوری آزادی ہے، جاؤ اپنے مندروں میں جا کر جن کو پوجنا ہے پوجو، مسلمان مسجدوں میں جائیں گے خدا واحد کو پوجیں گے، کسی کے اوپر کوئی جبر نہیں ہوگا، کوئی زیادتی نہیں ہوگی. اس میں یہ الفاظ بھی آپ نے کہہ دیے کہ آپ انشاءاللہ وقت بننے تک، وقت کے بعد کچھ وقت گزرنے پر ایک قوم کی حیثیت سے ہم وجود میں آ جائیں گے. مسلم ول سیز ٹو بی مسلم، سیز ٹو بی ہندوز، ناٹ ان دا ریلیجس سینس، بیکاز ریلیجن از دی پرائیویٹ افیئر آف ایچ انڈیویجل، بٹ ان دی پولیٹیکل سینس. اس میں میں مانتا ہوں کہ تھوڑی سی سیکولرزم کی بو ہے اس جملے کے اندر، لیکن وہ اس اعتبار سے اگر 10 سال کے ان کے اعلانات اور بیانات اور اس کے بعد بھی تقریباً 2 سال کے بیانات اور تقریریں اگر آپ ایک طرف پھینک دیں اور صرف ایک جملہ لے کر بیٹھ جائیں، جیسے آپ کو معلوم ہے قرآن میں اگر کوئی شخص کہہ دے لا تقربوا الصلاۃ، وہ قرآن میں ہے، میں تمہیں دکھا دیتا ہوں، نماز کے قریب لگ جاؤ بھائی، اس سے آگے پڑھو. وانتم سکارا، اگر تم نشے میں ہو، شراب پی رکھی ہے، نشے میں ہو، تب تم نماز کے قریب نہ جاؤ، اور ویسے بھی یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے. جب شراب کی حرمت آ گئی تو آپ سکارا ہونے کا سوال ہی نہیں، مسلمان ہو اور نشے میں دھت ہو کیسے ممکن ہے؟ تو اسی طریقے سے سیاق کو سباق سے جدا کر کے یہ ٹھیک ہے کہ اگر صرف اس جملے کو دیکھا جائے تو اس میں بو ہے، لیکن میں نے اس کی جو تعمیل کی تھی جو میں نے یہاں بھی بیان کیا اور اپنی کتاب استقامت پاکستان میں تفصیل سے لکھا ہے کہ قائد اعظم اصل میں اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اگر ہندوستان ہوتا ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد، پچھلے جملے میں بیان کر چکا ہوں، تو ظاہر بات ہے کہ مسلمان اقلیت میں ہوتے اور اسلام کے یہاں پہ قائم ہونے کسی قانون کے نافذ ہونے کا سوال ہی نہیں تھا. اب جبکہ مسلم اکثریت کا ملک وجود میں آ گیا ہے, اب خالص مغربی جمہوریت کے تحت بھی یہاں اسلام آ سکتا ہے. اس لیے مغربی جمہوریت کے معنی کیا ہے؟ رول آف دی میجورٹی, بیٹھ کر نمائندے اکثریت جو ہے فیصلہ کریں گے شراب حرام ہو جائے گی, حرام وہ طے کریں گے, زنا کا لائسنس اب نہیں دیا جائے گا, پروسٹیٹیوشن ختم ہو جائے گی, جو بھی فیصلہ کریں گے اکثریت کے بل پر فیصلہ ہو جائے گا. لیکن اب اکثریت مسلمانوں کی ہوگی, یونائٹڈ انڈیا کی اگر پارلیمنٹ ہوتی تو وہاں تو مسلمانوں کی حیثیت کوئی نہ ہوتی. تو اب بجائے اس کے کہ ہم ڈنڈورا پیٹے اسلام کا اور ساری دنیا کی جو قوتیں ہیں ان کو اپنے خلاف چونکا دیں, تو اب کس راستے سے اسلام نے آئے؟ مغربی جمہوریت کے راستے سے, اور اس کا راستہ کھلا ہوا ہے. یہ ہے توجیہ کہ جو میں نے کی ہے, اور جن صاحب کے خط کا میں نے ذکر کیا تھا انہوں نے خدا کا شکر ہے کہ میری اس توجیہ کے بعد میں یہ لکھا ہے بارے میں کہ یہ بالکل صحیح ہے, میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ قائد اعظم کے قول کی توجیہ یہی ہے. لیکن اس کے ضمن میں ایک آخری شے جو مجھے ملی ہے, یہ جو ریسرچ ورک کچھ میں نے کیا, کچھ میں نے اپنے ساتھی سے کراچی میں کروایا ہے, کیونکہ یہ اصل میں اب والیومز چار ضخیم والیومز جو ہیں قائد اعظم اکیڈمی کراچی میں ہے اس نے مرتب کر دی ہیں. قائد اعظم کا جو لفظ بھی ان کی زبان سے نکلا ہو, ان کے قلم سے نکلا ہو, بیان ہو, انٹرویو ہو, تقریر, سب اب جمع ہوگی, چار اتنی موٹی موٹی والیومز. تو ان میں سے ہم نے جو ہے ریسرچ کی ہے اور یہ سارے جو اقتباسات ہیں جو اب شائع ہو جائیں گے میری تقریر کے ساتھ. لیکن اہم بات جو میں نے کہی کہ قائد اعظم یہاں اسلام لانا چاہتے تھے سیکولر راستے سے, یعنی مغربی جمہوریت کے راستے سے اسلام آ جائے. کیا مسلمانوں کی اکثریت ہے, وہ چاہیں گے تو یہاں اسلامی قانون نافذ ہو جائے گا. اس کی ایک مثال ملی ہے 1946 کے جنوری میں, یعنی پاکستان کے قیام سے کوئی 1.5 سال پہلے, برطانوی پارلیمنٹ کا ایک 10 رکنی وفد آیا ہندوستان یہاں سٹڈی کرنے کے لیے کہ یہاں مختلف کیا کیا آ رہا ہیں, کیا جماعتیں ہیں, کیا پراؤنڈ سے ویو ہیں. ان کا جو صدر تھا, اس قائد تھا, لیڈر رچرڈ رابرٹ رچرڈ, لیکن ایک ممبر تھا مسٹر سورنسن. یہ مسٹر سورنسن نے جا کر پھر ایک کتاب لکھی ہندوستان میں جا کر, مائی امپریشنز آف انڈیا, ہندوستان کے بارے میں میرے تاثرات کیا ہیں. اس میں قائد اعظم کے بارے میں یہ جملہ جو ہے میں حیران رہ گیا کس قدر میری اس تعویل میں اور اس کی اس مشاہدے کے اندر, اس کا مشاہدہ کیا ہے. 11 جنوری کو ملاقات ہوئی ہے تو اس کے بعد لکھتا ہے, ہی یعنی جناح از اے سورڈ آف اسلام ریسٹنگ ان اے سیکولر اسکیبرڈ, یعنی یہ تلوار تو ہے اسلام کی لیکن ایک سیکولر نیام کے اندر رکھی ہوئی ہے. نیام جو ہے سیکولر ہے, اوپر کی بات یہ کر رہا ہے سیکولر انداز سے, جمہوریت کے انداز سے. حالانکہ میں نے جو رات اقتباسات دیے, مغربی جمہوریت کو رد کیا ہے قائد اعظم نے, مغرب کے معاشی نظام کو رد کیا ہے قائد اعظم نے. یہ تو بلکہ اس دفعہ کا جو چھپا ہے, جو سال نامہ نکلتا ہے جو اردو ڈائجسٹ کا, اس میں یہ اقتباس آپ کو مل جائے گا کہ قائد اعظم نے جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا ہے تو جو ایک ریسرچ سیل بنایا گیا تھا کہ اسلام کا معاشی نظام یہاں پر لانا ہے, جس کو سوچو کیسے نافذ کیا جائے, تو اس کے لیے جو باتیں کہی ہیں کہ مغرب کے معاشی نظام نے تو تباہی دی ہے انسان کو, اور انسان کے لیے اس میں عدل اور انصاف کا کوئی مقام نہیں. اسی طرح ذرا نوٹ کیجئے, ہی از اے سورڈ آف اسلام, وہ اسلام کی تلوار ہے, ریسٹنگ ان اے سیکولر اسکیبرڈ, اسکیبرڈ یعنی شیٹ, یعنی ایک سیکولر نیام کے اندر رکھی ہوئی تلوار ہے یہ, لیکن ہے یہ اسلام کی تلوار. تو یہ تھے قائد اعظم اور یہ تھے ان کے نظریات. آج جو ہے اس کے اوپر جو ہے تلبیس ابلیس کا جو کام کیا جا رہا ہے, اس کے اوپر غلط توجیہات کے پردے ڈالے جا رہے ہیں, جو فرمایا کہ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. تو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے یہ خدمت اپنے ذمے لی ہے کہ اس کے خلاف جہاد کریں گے. ٹھیک ہے, ہمارا اصل مطالبہ تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں, اسلام ہمارا دین ہونا چاہیے اور یہاں اسلامی حکومت ہونی چاہیے. لیکن پاکستان کا جینیسس جو ہے اس کا بھی تقاضا یہی ہے, یہی نظریہ پاکستان ہے اور خود قائد اعظم اسی نظریے کے پیش کرنے والے ہیں. اس کو بھی ہمیں چاہیے کہ جو بھی, جیسے کہ میں نے دوسری آیت سورہ الانفال کی پڑھی تھی, لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ, تاکہ حق کا حق ہونا ثابت کیا جائے اور باطل کا باطل ہونا ثابت کیا جائے. یہ ہے سورہ الانفال کی آیت. لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، چاہے مجرم تو اس کو پسند نہیں کریں گے. جن کی ذہنیت مجرمانہ ہے، جو سازشیں کر کے پاکستان کی غلط تعبیر کرنا چاہتے ہیں، ان کو تو پسند نہیں ہوگی ہماری یہ جدوجہد. اقول قولی ھذا واستغفر